السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
لائن آف کنٹرول پر کشیدگی اور کشمیر کی صورتحال پر غور کے لیے پاکستانی پارلیمان کا مشترکہ اجلاس شروع. پاکستان امن کا خواہ ہے لیکن ملک کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان کے خلاف آن لائن پیٹیشن وائٹ ہاؤس نے بند کر دی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت میں 30% سے زائد بچے انتہائی غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں. ورلڈ بینک گروپ اور یونیسیف کی رپورٹ میں انکشاف. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
افغانستان میں اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کا مزید 50 کروڑ ڈالر امداد دینے کا اعلان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں شدید سمندری طوفان میتھیو نے جو ہیٹی اور کیوبرس پر سے گزرتے ہوئے بہاماس کی طرف بڑھ رہا ہے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اور کئی افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں. امریکی محکمہ دفاع نے روس کے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وہ شام میں فضائی دفاعی میزائلوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن کے صدر ہادی کے حلیف متحدہ عرب امارات کے ایک بحری جہاز پر حملے کی شدید مذمت کی ہے. اور پاکستان کے نوجوان کھلاڑی بابر اعظم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے ایک روزہ میچ میں مسلسل تیسری بار سینچری اسکور کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور پاک بھارت تعلقات میں تناؤ کے سلسلے میں اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا. اس اجلاس کی کارروائی کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے یہ رپورٹ روانہ کی ہے.
کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی اور گزشتہ ہفتے بھارت کی طرف سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل سٹرائکس کے دعوے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے بدھ کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس شروع ہوا. اجلاس کے آغاز پر وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیریوں کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بار بار یہ کوشش کی کہ مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے.
ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آئے. بار بار بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا لیکن بھارت کے رویے نے ہماری ان کوششوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. بار بار بات چیت کا سلسلہ ٹوٹتا رہا. بار بار مذاکرات کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں اور بار بار پرامن حل کی حوصلہ شکنی کی جاتی رہی. یہی وجہ ہے جناب اسپیکر کہ آج نہ صرف جنوبی ایشیا کا امن خطرے سے دوچار ہے بلکہ دنیا بھی اس معاملے کی تپش محسوس کرنے لگی ہے.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں حملے کے بعد بھارت نے بغیر تحقیقات کے اس کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی تھی جو ان کے بقول درست نہیں.
پاکستان نے کھلے دل سے کہا کہ واقعے کی غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائے. پھر عالمی اخلاقیات کو نظر انداز کرتے ہوئے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. 28 ستمبر کو بھارت نے جنگ بندی معاہدہ توڑتے ہوئے لائن آف کنٹرول سے شدید گولہ باری کی جس سے پاک فوج کے 2 بہادر فرزند شہید ہو گئے. اس بلا جواز اشتعال انگیزی کا فوری طور پر مؤثر جواب دے دیا گیا.
انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت نے عالمی برادری کو بھی آگاہ کیا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور اس کے کسی طرح کے جارحانہ عزائم نہیں ہیں.
میں آج اس ایوان میں ایک بار پھر پاکستان کا یہ پختہ موقف دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں. ہم خطے میں پائیدار امن چاہتے ہیں. ہم کشمیر سمیت تمام مسائل سنجیدہ با مقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. ہم اس سوچی سمجھی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے لیکن امن کی اس خواہش کو ایک پروقار باعزت اور خوددار قوم کی خواہش سمجھا جائے. اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں اور ترقی و خوشحالی میں ہمارا مقابلہ ہو تو یہ کام آگ بارود اور خون کے کھیل کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔
پارلیمان کے اس اہم اجلاس میں پاکستان میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت تحریک انصاف شرکت نہیں کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے منگل کی شام اپنی جماعت کے سینئر رہنماؤں کے اجلاس کے بعد اعلان کیا تھا کہ ان کی جماعت نے رواں ہفتے ہی پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں شرکت کر کے یہ واضح پیغام دیا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔
تو ایک جو سیشن ہے، ہم نے بڑی ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف جو جوائنٹ سیشن ہے اس کو بوائیکاٹ کر رہی ہے۔ بوائیکاٹ اس لیے کر رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف لیجیٹیمیسی کھو بیٹھے ہیں پرائم منسٹر بننے سے۔
پاناما لیکس پر وزیر اعظم نواز شریف کے دو بیٹوں اور بیٹی کا نام سامنے آنے کے بعد سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک انصاف احتجاج جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر ہونے والے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں تحریک انصاف کو شرکت کر کے یہ واضح پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے پر سب جماعتیں اکٹھی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں پولیس نے بھاری مقدار میں ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد کے ذخیرے پر چھاپہ مارا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کراچی میں پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں بارودی اسلحہ نہیں پکڑا گیا۔ اس بارے میں یہ رپورٹ ہمیں شہزاد حسین نے دی ہے کراچی سے۔
کراچی پولیس نے بدھ کو عزیز آباد کے علاقے میں ایک کاروائی کے دوران بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برامد کر لیا ہے۔ کراچی پولیس کے مطابق کسی بھی چھاپے میں برآمد ہونے والی یہ شہر کی تاریخ کی سب سے بڑی اسلحے اور بارود کی کھیپ ہے۔ کراچی پولیس کے سربراہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ بدھ کی صبح 5 بجے ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس اور حساس ادارے نے پہلے سے گرفتار ملزم کی نشاندہی پر عزیز آباد کے علاقے میں ایک مکان پر چھاپہ مارا اور اس کی پانی کی ٹنکی میں چھپایا گیا یہ اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کر لیا۔ کراچی پولیس کے سربراہ مشتاق احمد مہر نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کاروائی اور برآمد ہونے والے اسلحے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
اس میں سرکاری اسلحہ بھی ہے، اس میں نیٹو کا بھی ہے۔ آپ کے توسط سے اور کراچی کے میڈیا کی توسط سے کراچی کے عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی مشکوک جگہ، کوئی مشکوک گھر ان کے ارد گرد ہو تو اس کی اطلاع ضرور پولیس کو دے دے۔
پولیس کے مطابق یہ اسلحہ شہر میں قتل و غارت گری اور محرم میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق برآمد کیے جانے والے اسلحے میں ایس ایم جی، ایل ایم جی رائفلیں، سنائپر رائفلیں، بڑی مقدار میں گولیاں، دستی بم، راکٹ لانچر، ہیلمٹ، بلٹ پروف جیکٹس اور دیگر اسلحے کے ساتھ ساتھ اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی شامل ہیں۔ صوبہ سندھ کے سابق گورنر اور ملک کے سابق وزیر داخلہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
کراچی میں گڑبڑ پھیلانے کے لیے راکٹ لانچر بھی استعمال ہوئے ہیں اور یہاں پر مشین گن ٹائپ کی چیز بھی اور اینٹی کرافٹ گن بھی دہشت گردوں کے پاس سے پہلے بھی نکلی ہے۔ کوئی ہیلی کاپٹر ہے یا کوئی فائر کرنا ہو یا خدا نہ خاص کر کسی پیسنجر ایئر لائن کو گرانا ہو اس کے لیے، تو یہ تمام گڑبڑ پھیلانے کے لیے یہ جو اسلحہ جو نیٹو کا غائب ہوا تھا یہ سامنے ابھی آ رہا ہے۔ یہ پتہ چل جائے گا بائن لاج کے کہاں کا میک ہے اور کیا ہے۔ تو اب یہ اس لیے ہے کہ آج کل لوگ کافی انفارمیشن جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو، پولیس کو دے رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر اسلحہ چھپا ہوا ہے اور یہ اکرو چھاپے مارے گا، وہ ٹینکی میں کبھی زمین کھود کے کبھی قبرستان سے کھود کر، تو یہ کافی انفارمیشن ابھی آ رہی ہے انہی کے انسائیڈر سے۔
کاروائی کرنے والی پولیس ٹیم کے لیے کراچی پولیس کے سربراہ اور سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے 5,500,000 روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے اور پاکستان رینجر سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر نے بھی پولیس ہیڈ کوارٹر کراچی کا دورہ کرتے ہوئے برآمد کیے گئے اسلحے کا معائنہ کیا اور کراچی پولیس اور سندھ پولیس کو اس کی کارکردگی اور کامیابی پر مبارکباد دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور مزید گرفتاریوں کے اور مزید اسلحہ برآمد کیے جانے کے امکانات ہیں۔ کراچی میں پچھلے 3 سال سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ اس آپریشن میں ہزاروں کاروائیوں میں بہت بڑی تعداد میں مشتبہ دہشت گرد اور مجرم ہلاک اور گرفتار ہو چکے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سب کی مشاورت سے شروع ہونے والے اس آپریشن کے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے ترجمان نے اسلام آباد میں بتایا ہے کہ اس سال پاکستان سے تقریباً 200,000 افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی UNHCR کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اب تک 204,000 افغان مہاجرین پاکستان سے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان دنیا اسلم خان نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان سے رضاکارانہ طور پر وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس عمل میں تیزی رواں سال جولائی سے آئی۔
جی، افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ جولائی سے آن ورڈ اس سال اب تک تقریباً 204,000 کے قریب افغان مہاجرین UNHCR کے رضاکارانہ واپسی کے پروگرام کے تحت واپس افغانستان جا چکے ہیں، جس میں سے اکثریت افغان مہاجرین ہیں وہ ستمبر کے مہینے میں گئے تھے، جو کہ ہائیسٹ ہے۔ تقریباً 97,000 لوگ ستمبر میں گئے تھے اور ان کی میجورٹی جا رہی ہے جی کابل، باغلان، کندوز کے علاقوں تک۔
رواں سال جون میں پاکستان نے افغان مہاجرین کے ملک میں قیام کی مدت مارچ 2017 تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ افغان مہاجرین کے نمائندوں اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجرین کو اپنے وطن میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس بارے میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان نے کہا کہ انہیں بھی ایسی اطلاعات ملی ہیں۔
وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی صورت میں افغانستان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے تھے اور ان کا ابھی بھی کمیونٹی نیٹ ورک سٹرونگ ہے، ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ خانہ بدوش بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے اور پھر پاکستان آ کے انہوں نے گھر بنا لیے تھے اور اب وہ واپس اسی زندگی کی طرف جا رہے ہیں جو زندگی انہوں نے 30-35 سال پہلے ترک کی تھی، ان کے لیے ابھی ری انٹیگریٹ ہونے میں ان کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ یقیناً اس وقت بھی افغانستان میں سب سے بڑا ایشو لینڈ ایلوکیشن اور شیلٹر کے حوالے سے ہے۔
انسانی حقوق کی ایک موقر تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے منگل کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان غیر ملکی پناہ گزینوں کو اپنے ہاں پناہ دینے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں UNHCR کی ترجمان نے بتایا کہ زیادہ تر افغان مہاجرین موسم سرما سے قبل اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔
ڈیلی جو کیلکولیشن ہے ہماری، تقریباً 5,700 لوگ ڈیلی کے حساب سے جا رہے ہیں، تو سردیوں سے پہلے پہلے، کیونکہ بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں تاکہ افغانستان میں شدید سردیاں شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے رہائش کا کوئی بندوبست کر لیں، تو امکان ہے کہ جب تک سردیاں شدید نہیں ہو جاتی دسمبر کے مہینے تک یہ تیزی اسی طرح برقرار رہے گی۔
پاکستان میں تقریباً 15,00,000 افغان باشندے قانونی طریقے سے بطور پناہ گزین رہ رہے ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان شہری بغیر اندراج کے ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں، جن کے خلاف آئے روز قانون نافذ کرنے والے ادارے کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تاہم پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ بطور ایک پناہ گزین کے رہنے والے کسی افغان کے ساتھ ناروا سلوک نہیں برتا جائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بدھ کے روز برسلز میں افغانستان کو امداد دینے والے ممالک کی کانفرنس میں پاکستان نے افغانستان کے لیے مزید امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت مشیر خارجہ سرتاج عزیز کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وائٹ ہاؤس نے اس عوامی پیٹیشن کو بند کر دیا ہے جس میں امریکی انتظامیہ سے پاکستان کو دہشت گردی کی معافنت کرنے والا ملک قرار دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ پیٹیشن وی دا پیپل یعنی ہم عوام نامی ویب سائٹ پر شروع کی گئی تھی۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے لوگ وائٹ ہاؤس کے نام کسی بھی معاملے کے بارے میں پیٹیشن بھیج سکتے ہیں۔ اگر ایک ماہ کے اندر اس پیٹیشن پر 1,00,000 سے زائد لوگ آن لائن دستخط کر دیں تو وائٹ ہاؤس کے لیے 2 ماہ کے اندر اس معاملے کے بارے میں جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ عوامی پیٹیشن کی ویب سائٹ پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس پیٹیشن کو اس بنا پر بند کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں دستخطوں سے متعلق شرائط کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ اس پیٹیشن کا آغاز کرنے والے کی شناخت ان کے نام کے ابتدائی انگریزی حروف آر جی سے کی گئی، تاہم اس بارے میں کوئی مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان کی حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر صلاح الدین ترمزی نے اس پیٹیشن کو بند کرنے کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا خطے میں کردار نہایت اہم ہے، اور ان کے بقول امریکی انتظامیہ کو بھی اس بات کا ادراک ہے۔
یہ بالکل بہتر ہے، دیکھیں ایک طرف مودی صاحب یہ نعرہ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم آئسولیٹ کریں گے، تو ان کی یہ جو پالیسی آف آئسولیٹنگ پاکستان ہے اس کو بھی دج کر لگے گا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں، پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں کسی میں کہا تھا کہ پاکستان از ٹو امپورٹنٹ اے کنٹری ان دی ریجن ٹو بی نیگلیکٹڈ اور سائیڈ لائن۔
دوسری طرف پاکستان نے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے معاملے سے متعلق مجوزہ قانون کو صدر براک اوباما کے ویٹو کرنے کے فیصلے کو امریکی کانگریس کی طرف سے مسترد کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ یورپ اور مشرق وسطی کے کئی ممالک نے بھی اس بل کے بارے میں اسی طرح کے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دہشت گردی کے معاونین سے انصاف کے اصول کے بل کے تحت امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے متاثرین ان غیر ملکی افراد، اداروں اور حکومتوں کے خلاف مقدمات دائر کر سکیں گے جنہوں نے مبینہ طور پر ان حملوں کی معاونت کی تھی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان قبل ازیں بھی اس قانون سازی پر اس بنا پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکا ہے کہ اس قانون کو امریکہ کے باہر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے بدھ کے روز قندس میں، جو افغانستان کا شمالی شہر ہے، فضائی حملے کیے ہیں۔ یہ کارروائی افغان حکومت کی اعانت کے لیے کی گئی ہے جو طالبان باغیوں کے خلاف مسلسل تیسرے روز لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ لڑائی ایسے میں ہو رہی ہے جب افغانستان کے علاقائی بین الاقوامی ساجدار برسلز میں ایک کانفرنس سے علیحدہ ایک ملاقات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن کی کارروائی کو فروغ دیں گے۔ بدھ کے روز برسلز میں افغانستان کو امداد دینے والے ممالک کی کانفرنس میں پاکستان نے بھی افغانستان کے لیے مزید امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت مشیر خارجہ سرتاج عزیز کر رہے ہیں۔ عالمی بینک کے گروپ اور یونیسیف کی مشترکہ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں تقریباً 30% بچے شدید غربت اور افلاس کا شکار ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہمارے آئندہ بلٹن میں پیش کی جائے گی۔ امریکہ کے نائب صدر کے عہدے کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل امیدواروں ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹیم کین اور ریپبلکن مائک پینس کے درمیان واحد مباحثہ منگل کی رات فارم ویل ورجینیا میں منعقد ہوا۔ دونوں رہنما زیادہ تر وقت صدارتی امیدواروں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کرتے رہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے جم میلون کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
نائب صدر کے عہدے کے امیدواروں ورجینیا سے ڈیموکریٹ ٹیم کین اور انڈیانا کے ریپبلکن گورنر مائک پینس کے درمیان انتخابی دوڑ میں توجہ کا مرکز ہونے کا یہ واحد موقع تھا۔ دوستانہ مصافحے کے فوراً بعد یہ بحث تکرار کی شکل اختیار کر گئی جب ٹیم کین نے مائک پینس پر زور دیا کہ وہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے سلسلہ وار متنازع بیانات کا دفاع کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مہم کے دوران میکسیکو کے لوگوں کو عصمت دری کرنے والے اور جرائم پیشہ قرار دے چکے ہیں۔ وہ خواتین کو بے عقل اور اجڑ، خنزیر اور کتا کہہ چکے ہیں۔ کتنی قابل نفرت بات ہے۔ اور انہوں نے صدر اوباما کے امریکہ کے شہری نہ ہونے کا اشتعال انگیز اور متعصبانہ جھوٹ کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ نائب صدر کے عہدے کے ریپبلکن امیدوار مائک پینس نے اس کا سخت جواب ان الفاظ میں دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قدر تضحیک نہیں کی جتنی ہلری کلنٹن نے ہمارے حامیوں کو گھٹیا افراد کی ٹوکری کہہ کر کی تھی اور کہا تھا کہ وہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں۔ پورے مباحثے میں دونوں افراد ایک دوسرے کے دلائل کے دوران مداخلت کرتے رہے، لیکن زیادہ تر وقت انہوں نے اپنا صبر بھی قائم رکھا۔ مائک پینس اور ٹیم کین کے درمیان ملک کی خارجہ پالیسی پر بھی لے دے ہوئی، جب مسٹر پینس نے الزام عائد کیا کہ مسٹر اوباما کی قیادت میں ملک کمزور ہوا ہے.
After traveling millions of miles as our Secretary of State, after being the architect of the foreign policy,
وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں میل بطور ہماری وزیر خارجہ سفر کرنے اور اوباما انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کی معمار ہوتے ہوئے انہوں نے امریکہ کو آج پہلے سے زیادہ غیر محفوظ کر دیا ہے. دوسری جانب ٹم کین نے بھی نیوکلیئر پالیسیز میں ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے بعض پہلوؤں کو ہدف بنایا.
ڈونلڈ ٹرمپ بیلیوز دیٹ دی ورلڈ ول بی سیفر If more nations have nuclear weapons.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کے زیادہ ملکوں کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو دنیا آج سے زیادہ محفوظ ہو جائے گی. انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب، جاپان اور جنوبی کوریا، ان ملکوں کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے چاہئیں. ٹم کین نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے ٹیکس دستاویزات جاری کرنے سے انکار اور ان کے کاروبار میں 1990 میں نقصان کے دعوے کا انکشاف سامنے آنے کا بھی حوالہ دیا.
Governor Pence had to give Donald Trump his tax returns to show he was qualified to be vice.
Governor Pence کو اپنے ٹیکس کاغذات ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ وہ نائب صدر کے عہدے کے اہل ہیں، اور اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ٹیکس دستاویزات امریکہ کے عوام کو دکھانی چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ وہ صدر کے عہدے کی اہلیت رکھتے ہیں. مائک پینس نے ٹیکس کے معاملے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سود مند قرار دیا.
Donald Trump is a businessman. Not a career politician. He actually built a business. Those tax returns that came out publicly.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کاروباری شخص ہیں، نہ کہ پیشے کے اعتبار سے سیاستدان. انہوں نے دراصل ایک بزنس کھڑا کیا ہے. وہ ٹیکس ریٹرنز جو اس ہفتے منظر عام پر آئے ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں 20 سال قبل انتہائی مشکل وقت کا سامنا تھا. دونوں امیدواروں نے دہشت گردی، امیگریشن، روس کے ساتھ تعلقات اور معیشت کے موضوع پر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کی. تاریخی اعتبار سے نائب صدر کے عہدے کے امیدواروں کے درمیان مباحثہ صدارتی انتخابات کے نتائج پر کم ہی اثر انداز ہوتا ہے. صدارتی امیدواروں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان دوسرا مباحثہ 9 اکتوبر کو ہو رہا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شدید سمندری طوفان میتھیو نے جو ہیٹی اور کیوبا پر سے گزرتے ہوئے بہاماس کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اور کئی افراد لقمے اجل بن گئے ہیں. منگل کے روز جب میتھیو ہیٹی سے ٹکرایا تو وہ درجے 4 کا طاقتور طوفان تھا، جس میں ہواؤں کی رفتار 230 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور شدید بارشیں ہو رہی تھیں. یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ بجلی اور ٹیلیفون کے کھمبے گر گئے اور جنوبی ہیٹی کو ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ جوڑنے والا پل بھی پانی میں بہہ گیا. دارالحکومت پورٹ اے پرنس اور ملک کے 3 صوبوں کے درمیان مواصلاتی رابطے ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے حکام اور ہنگامی امداد کے کارکنوں کے لیے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں رہا کہ طوفان کی وجہ سے کتنا جانی نقصان ہوا ہے. وائس آف امریکہ کے ایک مقامی رپورٹر جین ہرنسٹ السکار کا کہنا ہے کہ جنوبی شہر لیسکیز کے کئی گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور اس کی چھتیں گر گئیں. بتایا گیا کہ منگل کو ہیٹی سے ٹکرانے والا میتھیو نامی سمندری طوفان بادوباراں کا سبب بنا، جس دوران ہواؤں کی رفتار 230 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی. ہیٹی کے لیے اقوام متحدہ کے استحکام کے مشن کے نائب خصوصی نمائندے مراد وہابا نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ میتھیو سن 2010 کے زلزلے کے بعد سب سے بڑے بحران کا سبب بنا ہے. اطلاعات کے مطابق سمندری طوفان کی وجہ سے ہیٹی اور ڈومینین ریپبلک میں 9 افراد ہلاک ہوئے اور 10,000 افراد پناہ گاہوں میں مقیم ہیں. سن 2010 میں تباہ کن زلزلے میں ہیٹی میں 2,25,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. کولمبیا کے عہدیداروں نے مسلح انقلابی فورسز کے نمائندوں کے ساتھ منگل کے روز کیوبا میں ملاقات کی ہے، جو ان دونوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو بچانے کی ایک کوشش ہے. ہانگ کانگ کے جمہوریت کے ایک علمبردار کو خبروں کے مطابق چینی حکام کی درخواست پر تھائی لینڈ میں زیر حراست رکھا گیا، جس کے بعد اسے ایک طیارے پر واپس ہانگ کانگ بھیج دیا گیا. اس بارے میں مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں سعدیہ اسد کی زبانی.
19 سالہ طالب علم جوشوا وانگ، جو سن 2014 میں جمہوریت نواز تحریک امریلا موومنٹ میں اپنے کردار کے باعث توجہ کا مرکز بن گیا تھا، اسے منگل کے روز بینکاک ایئرپورٹ پر آمد کے بعد حراست میں لے لیا گیا اور بعد ازاں واپس ہانگ کانگ بھیج دیا گیا. ہانگ کانگ واپسی پر ہوائی اڈے پر موجود صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وانگ نے کہا،
Yesterday around 1 AM Hong Kong time, I arrived Bangkok airport and the immigration department and a police force
گزشتہ روز جب میں ہانگ کانگ کے وقت کے مطابق رات 1 بجے بینکاک کے ہوائی اڈے پر اترا تو امیگریشن اور پولیس کے تقریباً 20 افسران آئے، میرا پاسپورٹ لیا اور مجھے قریبی تھانے میں لے گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں تھانے سے باہر نہ نکلوں. میں نے 12 گھنٹے جیل میں گزارے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بینکاک میں اس طرح حراست میں رکھنے کا ان کے پاس کیا جواز ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اس کی کوئی وضاحت نہیں دے سکتے, اور یہ کہ میں پہلے ہی بلیک لسٹ ہوں. وانگ تھائی لینڈ کے ایک کالج میں اپنی جمہوری تحریک کے بارے میں تقریر کرنے والا تھا. یہ بات اس کی سیاسی جماعت ڈیموسیستو نے اپنے فیس بک صفحے پر بتائی ہے. جمہوریت نواز مظاہرین منگل کے روز ہانگ کانگ میں تھائی لینڈ کے سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے. وہ وانگ کی حراست اور ہانگ کانگ واپسی پر احتجاج کر رہے تھے. ہوائی اڈے پر امیگریشن کے ایک افسر نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے پاس وانگ کو گرفتار کرنے کے احکام موجود تھے, تاہم یہ نہیں بتایا کہ یہ حکم کہاں سے آیا تھا. چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق وہ تھائی لینڈ حکام کی جانب سے قانون کے تحت کسی بھی شخص کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے قدم کا احترام کرتی ہے. تاہم بیان میں یہ اشارہ نہیں دیا گیا کہ آیا یہ حکم بیجنگ سے آیا تھا یا نہیں. وانگ کو چلالونگ کون یونیورسٹی کے طالب علموں کے سامنے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں جمہوریت نواز طالب علموں کے قتل عام کی 40ویں سالانہ تقریب کے موقع پر خطاب کرنا تھا. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کولمبیا کے عہدیداروں نے مسلح انقلابی فورسز کے نمائندوں کے ساتھ منگل کے روز کیوبا میں ملاقات کی ہے, جو ان دونوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو بچانے کی ایک کوشش ہے. باغیوں کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے علاوہ کولمبیا کے صدر ژوان مینوئل سینتوس نے سابق صدر الفارو اوریبے سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, جنہوں نے باغی گروپ فارس کے ساتھ امن معاہدے کے لیے اپوزیشن کی قیادت کی تھی. اوریبے نے کولمبیا ریڈیو اسٹیشن کو بتایا کہ وہ فارس کے ساتھ معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کرنے کو تیار ہیں, تاکہ 52 سال سے جاری ملکی خانہ جنگی ختم ہو. اس سے پہلے ہونے والے ریفرنڈم میں ووٹرز نے 49.2 کے مقابلے میں 50.2 کی انتہائی کم برتری سے یا 54,000 ووٹوں کی زیادتی سے اس امن معاہدے کو مسترد کر دیا تھا. صدر سینتوس کا کہنا ہے کہ وہ فائر بندی معاہدے کو 31 اکتوبر تک توسیع کر دیں گے تاکہ مذاکرات میں سہولت مل سکے. بین الاقوامی نوبیل جیوری نے بدھ کے روز کیمسٹری کے شعبے میں 3 سائنسدانوں کو نوبیل انعام سے نوازا ہے, جو تینوں مولیکولر مشینز پر کام کر رہے تھے. ان 3 سائنسدانوں ژان پیئر سوواک, جیمز فریزر اسٹوڈٹ اور بین فیرینیا نے مولیکولر مشینیں ڈیزائن اور تیار کی تھیں جو انسانی بال سے 1,000 گنا پتلی ہیں, اور ان میں ایسے حصے ہیں جو توانائی سے حرکت کرتے ہیں. یہ مشینیں میٹیریل اور توانائی کو محفوظ کرنے کے نظام میں مزید پیش رفت کر سکتی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
میری منزل ہو جسے ڈھونڈا ہے نظروں نے, وہی معصوم کا دل ہو. تمہیں کیسے بتا دوں.
گیت سن کر آپ کے ذہن میں جو خاکہ ابھرا ہے, فکر و فن میں آج انہی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. آپ یہ مت سوچئے کہ ہم صرف انہیں کی سالگرہ مناتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم تو انہیں بھی یاد کرتے ہیں جو خود تو یہاں موجود نہیں, مگر اپنے فن کی بدولت آج بھی زندہ ہیں.
کوئی دیکھے یہ تنہائی, یہ بے چینی, یہ مجبوری, تمنا ہے کسی دل میں جگہ مل جائے تھوڑی سی.
چاکلیٹ ہیرو وحید مراد 2 اکتوبر 1938 کو پیدا ہوئے. وحید مراد صرف اداکار ہی نہیں, پروڈیوسر اور اسکرپٹ رائٹر بھی تھے, اور وہ فلم ڈسٹریبیوٹر مسٹر نثار مراد کے اکلوتے بیٹے تھے. مراد اپنے چارمنگ ایکسپریشنز, نرم آواز اور اداکاری کے منفرد انداز کی وجہ سے جانے جاتے تھے. ان کا رومانٹک انداز بے حد مقبول تھا. وحید مراد اپنی فلم ارمان کی وجہ سے راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو پہنچ گئے. اس فلم کے پروڈیوسر بھی وحید مراد ہی تھے. یہ فلم 75 ہفتے تھیٹر پر چلتی رہی, اور وحید مراد پہلے پاکستانی سپر سٹار ہیرو بن گئے. इस फिल्म का ये गीत न सिर्फ उस वक्त गली गली गूंजा बल्कि इसकी गूंज आज भी खत्म नहीं हुई।
मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, कहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको को दीना, कोको को दीना, कोको को दीना, कोको को दीना।
इसके बाद वहीद मुराद ने कई सुपर डुपर हिट फिल्में इंडस्ट्री को दी। सन 1970 में साथी अदाकाराओं ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जब वहीद मुराद के साथ काम करने से गुरेज किया तो उनकी फिल्मों में कोई ऐसी जोड़ी नहीं बन सकी जिसने अरमान और अंदलीब जैसी लाजवाब फिल्मों को जन्म दिया था, और ये बात फिल्मी करियर के लिए धचका साबित हुई। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ بدھ کے روز برسلز میں افغانستان کو امداد دینے والے ممالک کی کانفرنس میں پاکستان نے افغانستان کے لیے مزید امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت مشیر خارجہ سرتاج عزیز کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان میں اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے مزید 50 کروڑ ڈالر دینے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پرامن مستحکم اور خوشحال افغانستان خود پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ افغانستان کے لیے مالی اعانت فراہم کرنے سے متعلق برسلز میں ہونے والی کانفرنس سے بدھ کو خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اعلان کیا کہ ان کا ملک مزید 3,000 افغان طلبہ کو اپنے ہاں طب، انجینئرنگ، بینکاری اور دیگر شعبوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے وظائف دے گا، جس کا مقصد افغانستان میں اداروں کی تعمیر میں مدد فراہم کرنا ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ اس سے قبل بھی پاکستان افغانستان کے لیے 50 کروڑ ڈالر کا امدادی پیکج دے چکا ہے، جس کے تحت بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جاری منصوبے پایا تکمیل کو پہنچنے والے ہیں، جبکہ 3,000 افغان طلبہ پہلے ہی پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے وظائف حاصل کر چکے ہیں۔ برسلز کانفرنس میں سرتاج عزیز نے ایک بار پھر افغانستان میں دیرپا امن کے لیے سیاسی مذاکرات کو ہی قابل عمل راستہ قرار دیا۔ انہوں نے افغان حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو سراہتے ہوئے پاکستان کی طرف سے افغانستان کے مصالحتی عمل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ یہ کانفرنس افغان قیادت اور یورپی یونین کی مشترکہ میزبانی میں منعقد کی گئی ہے، جس میں 70 سے زائد ممالک اور تنظیموں کے نمائندے شریک ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے ملک کے لیے مستحکم بین الاقوامی معاونت کی درخواست کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت ملک میں غربت کے خاتمے کی کوششوں پر توجہ دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم غربت میں کمی اور اس کے خاتمے پر مسلسل توجہ مرکوز رکھیں گے۔ صدر غنی کے مطابق افغانستان کی 39% آبادی اب بھی 1.35 ڈالر روزانہ کی آمدن سے بھی کم پر گزارا کر رہی ہے۔ جنگ سے تباہ حال اس ملک کی معیشت کو طالبان کی کارروائیوں، بدامنی اور بدعنوانی کے باعث بری طرح نقصان پہنچا ہے، اور یہاں اقتصادی ترقی کے لیے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری معاونت فراہم کرتی آ رہی ہے۔ یورپی یونین کوشاں ہے کہ اس ملک کے لیے 3 ارب ڈالر سالانہ کی بین الاقوامی امداد کے حصول کو ممکن بنایا جائے۔ یورپی یونین نے اس کانفرنس میں افغانستان کے لیے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر امداد دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ افغانستان کے امور پر نظر رکھنے والے اور دفاعی امور کے تجزیہ کار سعد محمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو معاشی استحکام کے لیے خطیر امداد کی ضرورت ہے، اور افغان قیادت کو ملک میں بہت سے چیلنجز بھی درپیش ہیں۔
4 بلین ڈالر تو صرف فوج کے لیے چاہیے ہیں کہ وہ اس کو، وہاں نیشنل سیکورٹی فورسز ہیں وہ ان کو رکھنے کے لیے، اور اس طرح کوئی 3 بلین چاہیے ان کی جو اقتصادی حالت ہے، ان کی جو بجٹ سپورٹ ہے اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ 7 بلین ڈالر بڑا پیسہ ہے۔ ابھی ڈالر فٹیک بھی آنے شروع ہو گئی ہے، کوئی کچھ لوگ وعدے تو کرتے ہیں پھر نبھاتے نہیں ہیں, کچھ کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے, وہاں پر ڈونرز کو بڑی شکایت ہوتی ہے, کرپشن وغیرہ, انفیشنسی ہے.
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا تھا کہ بدعنوانی اور دیگر چیلنجز کے باوجود یہ ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری افغانستان کی معاونت کے لیے ایک بھرپور پیغام دے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں افغانستان کے مستقبل پر اب بھی بہت بھروسہ ہے. یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب افغانستان میں طالبان نے تشدد پر مبنی اپنی کارروائیوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں حملے بھی کیے ہیں. رواں ہفتے قندوز پر ہونے والے حملے کو تو سیکیورٹی فورسز نے پسپا کر دیا تھا, لیکن تین روز بعد بھی اس شمالی شہر کے مضافات سے لڑائی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. بدھ کو امریکی افواج نے بھی قندوز میں افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کرتے ہوئے فضائی کارروائیاں کی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے باڑھا میں 7 سال تک بند رہنے والا ایک کالج دوبارہ کھول دیا گیا ہے. اس کالج کی عمارت کو عسکریت پسندوں نے مکمل طور سے تباہ کر دیا تھا. پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد.
افغان سرحد سے ملکہ پاکستان کی قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ایک ڈگری کالج 7 سال کی بندش کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. حکام نے تحصیل باڑہ میں کوہی شہر حیدر ڈگری کالج اور دیگر تعلیمی اداروں کو ستمبر 2009 میں کالعدم گروپوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد بند کر دیا تھا. گزشتہ 6 سالوں میں شدت پسندوں نے یہاں تعلیمی اداروں کو بھی بم دھماکوں سے نقصان پہنچایا اور یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لگ بھگ 100 اسکول مکمل جبکہ 50 جزوی طور پر تباہ ہو گئے تھے. ملک دین خیل کے علاقے میں قائم یہ کالج پوری باڑہ سب ڈویژن میں واحد ڈگری کالج ہے. کالج کے ایک پروفیسر گل وزیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ 6 برسوں سے طلباء کے لیے پشاور کے مضافاتی علاقے پشتخارہ میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی گئی, لیکن اب دوبارہ سے وہ اپنے کالج میں واپس آ گئے ہیں. لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان 7 سالوں کے دوران کالج کو شدید نقصان پہنچا ہے جس کی بحالی میں وقت لگے گا.
جو لیب اکوپمنٹ تھے, جو لائبریری بکس تھے وغیرہ, اور جو فرنیچر تھا سب ڈسٹروئے ہو گئے تھے, تو صرف کالج کا ڈھانچہ رہ گیا تھا, باقی بالکل وہ خراب ہو گیا تھا, عمارت خراب ہو گئی. ابھی وہ انڈر پروسیس ہے, تھوڑی بہت ہو گئی ہے, ابھی بھی اس پہ کام جاری ہے, اور وہ جو دیگر لیب اکوپمنٹ وغیرہ ہیں وہ تھوڑے بہت جی ایس ڈی پی نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں نامینل سے نا, مطلب ہم نے کریش سے ابھی اسٹارٹ لیا ہے نا.
پروفیسر گل وزیر نے بتایا کہ فی الوقت یہاں 2 کلاسز ہو رہی ہے, لیکن ان کے بقول کالج کی بحالی کے بعد ان کا اندازہ ہے کہ یہاں طلبہ کی تعداد لگ بھگ 1000 تک پہنچ جائے گی. کالج کے ایک طالب علم عابد افریدی کہتے ہیں کہ ڈگری کالج دوبارہ کھلنے سے علاقے کے طلبہ بہت خوش ہے.
علاقے میں بہت خوشی آئی ہے, اس کی وجہ سے ہم پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے آج باقاعدگی سے ریلی بھی نکالی تھی اس کی خوشی میں, اور سارے علاقے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں, کیونکہ یہ 7 سال بعد یہ کوئی کالج جو ہے کھلا ہوا ہے.
قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کی موجودگی اور امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث یہاں تعلیمی شعبے کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا, لیکن سیکورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن میں ان علاقوں سے شدت پسندوں کو مار بگانے کے بعد حالات معمول کی طرف آنا شروع ہوئے. فاٹا کے لیے تعلیمی ڈائریکٹریٹ نے گزشتہ سال سے باڑہ میں بتدریج تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کی سرگرمیاں بحال کرنا شروع کی تھی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
سامعین, آپ کو کرکٹ کے بارے میں ایک خبر دیتے چلیں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ابوظہبی میں 3rd ایک روزہ میچ کھیلا جا رہا ہے. پاکستان نے مقررہ 85 اوورز میں 308 رنز بنائے ہیں اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں. پاکستانی ٹیم کے کپتان اظہر علی نے سینچری بنائی, لیکن میچ کی خاص بات نوجوان اور ابھرتے ہوئے کھلاڑی بابر اعظم کی مسلسل 3ری سینچری تھی. انہوں نے پچھلے 2 ایک روزہ میچوں میں بھی سینچریز بنائی تھیں. انہوں نے اس میچ میں 117 رنز بنائے اور وہ پولارڈ کی گیند پر بولڈ ہو گئے. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے اور کشمیر ڈپلومیسی کے لیے 2 خصوصی نمائندوں سینیٹر مشاہد حسین سید اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شزرا خان کو واشنگٹن بھیجا ہے, جو یہاں پاکستان کا موقف بیان کر رہے ہیں. ہمارے نمائندے محمد عاطف نے ان سے گفتگو کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں 8 جولائی سے شروع ہونے والے مظاہرے 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی جاری ہیں.
مبصرین اسے بھارتی کشمیر میں تحریک آزادی کی ایک نئی لہر قرار دیتے ہیں، لیکن بھارت اسے دہشت گردی کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان سے لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی تنظیمیں کشمیری علیحدگی پسندوں کو مدد دے رہی ہیں۔ سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ اس تحریک کو کوئی بیرونی مدد نہیں مل رہی۔
اس کی جڑ، اس کی وجہ اندرونی ہے، ایک اپرائزنگ ہے نوجوانوں کی۔ تو یہ تو نان ایشوز پر فوکس کر رہے ہیں، جو تنظیموں کا آپ نے ذکر کیا اس کے خلاف پاکستان نے اپنے قانون کے تحت کارروائی کی ہے، اور جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان میں ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی ملوث ہے۔ تو میرے خیال میں یہ حربے ہیں پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے، پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، اور جو بنیادی مسئلہ ہے، جو بربریت ہے ہندوستان کی فوج کی مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف، اس سے توجہ ہٹانے کی۔
ڈاکٹر شزرا خان، جو سینیٹر مشاہد حسین کے ہمراہ پرائم منسٹر نواز شریف کے خصوصی نمائندے کے طور پر امریکہ آئی ہیں، کہتی ہیں کہ وہ نواز شریف کا یہ پیغام لے کر آئی ہیں کہ بین الاقوامی برادری چھروں اور تشدد کا نشانہ بننے والے کشمیریوں کو صحت کی سہولیات پہنچائے۔
سب سے پہلے میڈیکل امداد ان کشمیریوں تک پہنچنی چاہیے، ان کے جو ہیں جو کرفیو ان کے اوپر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کہ ان کی زندگیاں ڈیبلیٹیٹ ہو گئی ہیں، ختم ہوئی نہیں ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، اس کرفیو کو اٹھانا چاہیے۔ کھانے پینے کا سامان ان تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ رہا، وہ ان تک پہنچنا چاہیے۔
دوسری طرف بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور بلا اشتعال فائرنگ سے کنٹرول لائن کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی دشوار ہو رہی ہے۔
یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیلیگیشنز ملے، وہیں پر ڈفرنٹ سوشل کلچرل ٹریڈرز اور ریلیجیس آرگنائزیشنز کے لوگ بھی یہاں پر ملے ہیں، اور لوگوں نے اس کارگل کے ڈیولپمنٹ کو لے کر چنتا ویکت کی ہے، اور اس کا پوری طرح سے کاگنیزنس ہم لوگوں نے لیا ہے۔
اقوام متحدہ اور امریکہ جنوبی ایشیا کے ان دونوں ایٹمی طاقتوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ جارحانہ قدم نہ اٹھائیں اور مذاکرات کے ذریعے اس کشیدگی کو ختم کریں۔ محمد عاطف، وی او اے، واشنگٹن۔
عالمی بینک کے گروپ اور یونیسیف کی مشترکہ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں تقریباً 30% بچے شدید غربت اور افلاس کا شکار ہیں۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
ورلڈ بینک گروپ اور یونیسیف کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا میں 385 ملین بچے انتہائی غریبی میں جی رہے ہیں، اور ان میں سے 30% سے زائد بچے بھارت میں ہیں۔ یہ تعداد انتہائی غریبی میں جینے والے بالغوں کے مقابلے میں دو گنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2013 میں ترقی پذیر ملکوں میں 19.5% بچے ایسے گھروں میں رہ رہے تھے جن کا گزارا تقریباً $2 یومیہ پر ہوتا رہا، جبکہ ان حالات میں زندگی گزارنے والے بالغوں کی تعداد 9.2% تھی۔ سب سہارا افریقہ میں انتہائی غریبی میں زندگی گزارنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ یعنی 50% ہے، اور جنوبی ایشیا میں ایسے بچوں کی دوسری بڑی تعداد ہے جو کہ 36% ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ بھارت میں ایسے بچوں کی تعداد 30% سے زائد ہے۔ بعض اخبارات نے اس تعداد کو ملک کے لیے انتہائی شرمناک قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتہائی غریبی میں زندگی گزارنے والے 5 میں سے 4 بچے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ بھارت میں یونیسیف کے میڈیا مشیر ڈاکٹر مظفر حسین غزالی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ یہ بچے نہ صرف انتہائی غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں بلکہ انہیں مختلف اقسام کے امراض کا بھی سامنا ہے۔
جو یونیسیف کی رپورٹ ابھی نشر ہوئی ہے، اس رپورٹ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ 30% سے زیادہ بچے انتہائی غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا بیسس انہوں نے لیا ہے ایک تو ملینیم ڈیولپمنٹ گول کی جو رپورٹ آئی تھی، اور دوسرا ہے 2011 کا سینسس، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ 30% آبادی بلو پاورٹی لائن اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور تیسرا اس کا اسپیکٹ ہے اوپن ڈیفیکیشن۔ اوپن ڈیفیکیشن کی وجہ سے ایسی بیماریاں جن کا ٹیکہ کاری اور ویکسینیشن کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے، ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غریبی کا شکار ہے، اور پوری دنیا میں اس طرح کی بیماریاں بھارت کے اندر زیادہ ہیں جن کو امیونائزیشن کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔
उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत ने ऐसे बच्चों के हालात को बेहतर बनाने और उन्हें बीमारियों से निजात दिलाने के लिए मुतद्दिद प्रोग्राम शुरू किए हैं, लेकिन लाइलमी के सबब वो इन प्रोग्रामों से फायदा नहीं उठा पाते। उन्होंने ये भी कहा कि इंतहाई दूर दराज के देही इलाकों में इन प्रोग्रामों को ले जाना और आवाम में बेदारी पैदा करना भी एक अहम मसला है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस सिलसिले में मजीद तनदेही से काम करे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यमन के सदर हादी के हलीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के एक बहरी जहाज पर हमले की शदीद मजम्मत की है। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस तफसीली रिपोर्ट के साथ बहजत चिलानी।
अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यमन के सदर अब्द मंसूर हादी के एक हलीफ बहरी जहाज पर हमले की शदीद मजम्मत की है। सलामती काउंसिल में ज्यादातर सदर अब्द रब्बू मंसूर हादी की हुकूमत को तस्लीम किया जाता है। काउंसिल की तरफ से मजम्मत का इजहार इसलिए हुआ क्योंकि हूती बागियों ने मुत्तहिदा अरब इमारात के एक बहरी जहाज पर एक तंग आबनाए में हमला कर दिया। ये आबनाए बुहैरा अहमर को खलीज अदन से मरबूत करती है। इस वाके में किसी जानी नुकसान के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। इसी दौरान अक़वामे मुत्तहिदा की फलाही सरगर्मियों के ओहदेदार बैन अक़वामी बरादरी पर जोर डाल रहे हैं कि वो यमन को दरपेश इंसानी बुनियादों पर जारी बहरान को तस्लीम करे और वो यमन में होने वाली खाना जंगी को दुनिया के बदतरीन बहरानों में से एक करार देते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने वाले इदारे के सरबराह स्टीफन ओब्रायन कह रहे हैं कि वहाँ 70 लाख से ज्यादा अफराद को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। बच्चों के शोबे में मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो इंतहाई खौफनाक और डराने वाली सूरत हाल थी कि हम जो खुद वालदैन हैं वो बच्चों को ऐसी हालत में देखें। एक बच्चे के बारे में बताया गया कि उसको उम्र 7 साल है, लेकिन वो बच्चा इतना लागर और कमजोर था कि मैं समझ नहीं सकता था। वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार था और उसकी माँ को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना था। ये हालात बहुत तकलीफ देह हैं, खास तौर पर जबकि इनको पैदा होने से रोका जा सकता है। स्टीफन ओब्रायन कहते हैं कि अक़वामे मुत्तहिदा 2015 से यमनी अवाम के लिए इमदाद और तहफ्फुज़ का काम कर रही है, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से इन कोशिशों को नुकसान पहुंच रहा है। खुराक के आलमी प्रोग्राम यानी WFP की एक खातून तर्जमान ने बताया कि यमन में जारी बहरान का मुकाबला करने के लिए फौरी तौर पर $145 मिलियन दरकार हैं, जो इस साल के आखिर तक लोगों की जानें बचाने के लिए जरूरी हैं। खुराक का ये आलमी इदारा साल में 6 मरतबा 60 लाख यमनी अफराद में खुराक तकसीम करता है। यमन के तनाज़े में अब तक 10,000 से ज्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं। इस तनाज़े का आगाज 2014 में हुआ था, जबकि तकरीबन 1,20,00,000 अफराद को इमदाद की शदीद जरूरत है। बैजे चिलानी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
अमरीकी महकमा दिफा ने रूस के इस फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है कि वह शाम में फजाई दिफाई मिजाइलों की तादाद में इजाफा कर रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार कार्ला बैप की रिपोर्ट, शहनाज नफीस की जबानी।
पेंटागन के तर्जुमान पीटर कुक ने रूस से मुतालबा किया है कि वो इसकी वजाहत करे कि वो शाम में जमीन से फिजा में मार करने वाला S-300 मिसाइल निजाम क्यों नस्ब कर रहा है। मास्को का कहना है कि इसका मकसद मुल्क को दहशतगर्दों से बचाना है। पेंटागन के तर्जुमान पीटर कुक के अल्फाज,
ISIL doesn't have an air force and neither does Nusra, which are the two groups that the Russians have said they're most concerned about.
ना दाइश और ना ही नुसरा फ्रंट के पास कोई फिजाई फोर्स है, और इन्हीं दो ग्रुप से मुतल्लिक रूस कह चुका है कि वो इनके बारे में सबसे ज्यादा फिक्रमंद है। ये अल्फाज थे पीटर कुक के। S-300 का ये निजाम फिजाई और क्रूज मिसाइल से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम शाम में सिर्फ शामी हुकूमत, रूस या फिर अमरीकी इतिहाद में शामिल ममालिक के जंगी तैयारे प्रवास करते हैं। पेंटागन ने कहा है कि शाम के फिजाई हुदूद में किसी तसादुम से बचने के लिए अमरीकी फौज रूसी फौज से राब्ते में रहेगी। पीटर कुक ने पेंटागन में सहाफियों को बताया कि अपनी फौज और अपने इतिहादियों का तहफ्फुज उनकी अव्वलीन तरजीह है। एक दफा फिर पीटर कुक के अल्फाज,
वी कंटिन्यू टू डू एवरीथिंग वी कैन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर कोलिशन वर्कर्स एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो And those air crews as well, I should point out, have the inherent right to self-defense.
ہم اپنے اتحادیوں کی فضائی عملے کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ جاری رکھیں گے, اور یہ فضائی عملہ بھی اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. یہ الفاظ تھے پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک کے. گزشتہ سال نومبر میں روس نے شام کی فضا میں S-400 میزائل کا دفاعی نظام نصب کیا تھا. اس وقت روس کا کہنا تھا کہ یہ نظام ترکی کی جانب سے روسی لڑاکا طیارہ مار گرانے کے بعد اپنی دفاع کے طور پر نصب کیا گیا ہے. امریکہ کے اس اعلان کے ایک دن بعد کہ وہ روس کے ساتھ شام کے بحران سے متعلق مذاکرات منقطع کر رہا ہے, ماسکو نے شام میں S-300 میزائل نصب کرنے کا اعلان کیا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی عالمی سطح پر حالیہ جائزہ رپورٹ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں ایران کا ریکارڈ بدستور مایوس کن ہے. اگرچہ سرکاری عہدیدار زبانی کلامی تبدیلیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایران کے عوام کے لیے آزادی کو بحال کر رہے ہیں اور وہ صد دے رہے ہیں. محکمہ خارجہ نے مثال کے طور پر کہا ہے کہ خلاف ورزیوں میں شہری آزادیوں پر سخت پابندیاں شامل ہیں, جن میں پریس اور اظہار کی آزادی, مقدمہ چلائے بغیر پھانسیاں اور سیاسی بنیاد پر تشدد اور جبر شامل ہے. ستمبر میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والوں نے ان واقعات کی طرف توجہ دلائی ہے جن سے تشویش پیدا ہو رہی ہے. 19 ستمبر کو اصلاح پسند اخبار شرق کے ایڈیٹر برائے سماجی امور صدرہ محقق کو مبینہ طور پر سیکیورٹی ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا. ان کے فون اور کمپیوٹر کو ضبط کر لیا گیا. بنیاد یہ بنائی گئی کہ انقلاب دشمن میڈیا سے ان کے تعلقات ہیں. 17 ستمبر کو ایک اور صحافی یاشا سلطانے کو بدستور ایون کی جیل میں قید رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. اپنی رہائی کے لیے ضمانت بھی وہ مہیا نہیں کر سکے تھے. ایران میں انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی مہم کے مطابق مسٹر سلطانے کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کی شائع شدہ 3 رپورٹوں کے خلاف شکایات درج کی گئی تھی. اسی دوران ممتاز اصلاح پسند صحافی عیسیٰ سحرخیز بدستور جیل میں قید ہیں. اگرچہ رہبر اعلیٰ کی توہین کے مبینہ جرم میں ان کی قید کو 3 سال سے کم کر کے 21 مہینے کر دیا گیا تھا. مسٹر سحرخیز صحافیوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کے دوران حراست میں لیے گئے تھے جو نومبر سن 2015 میں عمل میں آئی تھی. گرفتار شدگان میں اخبار کے ایڈیٹر احسان ماجندرانی اور اخبار کے کالم نویس آفرین چتساز شامل تھے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نامی تنظیم میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے پروگرام رابطہ کار شریف منصور کا کہنا ہے کہ صحافی چاہے قومی سیاسی اصلاح کی وکالت کر رہے ہوں یا اراضی کی کسی مقامی لین دین کے بارے میں رپورٹنگ کر رہے ہوں, وہ ایرانی جیلوں سے محفوظ نہیں ہیں. ہم ایرانی حکام سے یہ کہیں گے کہ وہ منمانے طور پر صحافیوں کو جیل میں بند کرنا روک دیں اور پریس کو اپنا کام کرنے دیں. صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ایران سمیت تمام اقوام اس وقت زیادہ مضبوط اور کامیاب ہوتی ہیں جب وہ انسانی حقوق کا علم بلند رکھتی ہیں. صدر کے الفاظ,
A free press that can expose abuse and injustice makes a country stronger. An independent judiciary that upholds the rule of law and free and fair elections so that citizens can choose their own leader.
ایک آزاد پریس جو زیادتیاں اور ناانصافی کا پردہ چاک کرتا ہے کسی بھی ملک کو مضبوط بناتا ہے. ایک آزاد عدلیہ قانون کی حکمرانی اور آزاد اور منصفانہ انتخابات کو عزیز رکھتی ہے تاکہ شہری اپنے لیڈروں کا خود انتخاب کر سکیں. یہی وہ حقوق ہیں جو ہم تمام لوگوں کے لیے چاہتے ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ ان حقوق کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ ہم دوسرے ملکوں کے مقابلے میں خود کو خامیوں سے پاک سمجھتے ہیں, بلکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسانی حقوق ہر فرد کا پیدائشی حق ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن DC 20237 USA.
آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو کرکٹ کے بارے میں خبر دی تھی کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ابوظہبی میں تیسرا ایک روزہ میچ کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 308 رنز بنا لیے ہیں اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آج کے میچ کی خصوصی جو بات تھی وہ ہے بابر اعظم کی تیسرے میچ میں مسلسل تیسری سینچری۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے ساتھی اور کرکٹ کے ماہر اسد حسن کو، تاکہ ہم اس پر اپنے آرا بھی آپ کو بتا سکیں اور سامعین کو بتا سکیں کہ اس میچ میں کیا دلچسپی ہے اور کس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جی اسد
جی، بہت شکریہ خالد صاحب۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ خاص بات تو وہی بابر اعظم کی تیسری مسلسل سینچری اس کم عمری میں، وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ینگسٹ پلیئر ہیں دنیا کے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے، اور کل یہ ان کا 16 میچ ہے۔ جیسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کنسسٹنٹ کتنے ہیں، 5 نصف سینچریاں اور 3 سینچریاں 16 میچز کے اندر۔ تو پاکستان کو لگتا یہ ہے کہ غالباً جس ٹیلنٹ کی تلاش تھی پچھلے 7-8 مہینوں کے دوران، جو نیا ٹیلنٹ انہوں نے آزمایا ہے، تو بابر اعظم از دا فائنسٹ ٹیلنٹ اور بہت ریفائنڈ ہے۔ اور ایک جو چیز نظر آتی ہے بابر اعظم کے اندر یہ کہ اس کو ایک ہنگر ہے رنز کے لیے، اور اپنی ٹیکنیکس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، گیپس بہت اچھا کھیل رہے ہیں۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ نمبر 1 پوزیشن کے لیے او ڈی آئی میں، جو کہ کافی عرصہ یونس خان نے یہ پوزیشن رکھی ہے اپنے پاس، تو ایک بہت خوبصورت اور بڑا شاندار اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کو یہ ایک بڑا اچھا نیم البدل ملا ہے ان کا۔ سو یہ ہے، جتنا ٹریبیوٹ دیا جائے کم ہے۔ اظہر علی کے بھی آج سینچری انہوں نے اسکور کی، بڑی ریکوائرڈ تھی ان کی اپنی کیریئر کے لیے، ان کے اپنے مورائل کے لیے کافی پریشر تھا ان کی کیپٹنسی پہ اور ان کی اپنی پرفارمنس کے اوپر، لیکن اسٹل اگر ٹیکنیکلی کمپیریزن کیا جائے تو کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے۔ اظہر علی کافی جرکی شیکی رہے، جبکہ بابر اعظم اسی قدر کمپوزڈ اور بڑی شاندار
جلدی بیٹنگ تیزی سے انہوں نے بنائی۔ لیکن اسد، اسکور جو ہے صرف 308 رنز بن سکا، جبکہ خیال یہ تھا کہ 350 سے اوپر جائے گا معاملہ، لیکن بہت کم اسکور نظر آتا ہے ویسے۔
اس میں یہ تو ہے، ویسے اگرچہ ہمارے کمنٹریٹر کہہ رہے ہیں کہ اسکور کم ہے، لیکن جب گراؤنڈ بڑا ہے تو وہاں پہ سنگل ڈبلز کے ہی آپشن زیادہ تھے اور باؤنڈریز کے کم ہوئے ہیں، ایک یہ ریزن ہے۔ دوسرا یہ نوٹس کیا ہے کہ آخری 10 اوورز میں ہمارے بیٹس مین زیادہ ہٹنگ نہیں کر سکے اور گیند بھی تھوڑی سلو ہوئی ہے۔ سرفراز وہاں پہ کریز پہ موجود تھے، اس کے باوجود سرفراز ایک اچھے ہٹر ہیں، ان کے لیے بھی ہٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ چونکہ بال بھی ذرا نم ہو گیا، ٹیمپریچر آیا تبدیل ہوا، تو اس لیے ہٹنگ مشکل ہوئی۔ لیکن 308 10-12 رن ضرور شارٹ ہے، لیکن 350 تو اس پہ بڑا سکور ہوتا۔ جیسے اگر آپ میلبرن کے اوپر آپ آج کے دور میں بھی 250-240 رنز کریں تو ایک بڑا رنز کنسیڈر ہوتا ہے، تو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن دونوں بیٹس مین آپ کو معلوم ہے کہ جب سینچری کے قریب تھے تو نیچرلی انہوں نے سینچری کے لیے بھی تردد کیا ہے۔ ایک اور بات میں اپنے لسنرز کے لیے ضرور کرنا چاہوں گا، پاکستانی ٹیم جیت رہی ہے، نیچرلی ہر کوئی خوش ہوتا ہے اور عموماً وننگ کمبینیشن رکھتے ہیں، لیکن مجھے پرسنلی اس کے اندر ابھی بڑے فلاز نظر آتے ہیں۔ یہ جو ٹیم ہماری کھیل رہی ہے، آپ نے آج ایک
جو کمبینیشن ہے
آخری 5th-6th نمبر کے اوپر، آپ کو ایک اچھا ٹیکنیک والا مسلز والا بیٹس مین چاہیے، جو آج آپ کو کمی فیل ہوئی۔ تو خالد لطیف جو کہ T20 میں کیپٹنسی وہ اوپن کرتے ہیں، وہ بڑی اچھی چوائس ہو سکتے ہیں 5th-6th نمبر کے لیے۔ رضوان کو عمر اکمل پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی، رضوان بڑے اچھے یوٹیلیٹی بیٹس مین وکٹ کیپر ہیں، لیکن وہ تبھی کھیلیں گے جب سرفراز نہیں ہوں گے یا بہت کرائسز آ گیا ٹیم کے اندر۔ عمر اکمل کا کوئی متبادل نہیں ہے، عمر اکمل سے اگر پرابلم صرف ایٹیچیوڈ کا ہے، بیہیویئر کا ہے، اور اس پہ رپورٹس کے مطابق اگر وہ اپالوجائز کر چکے ہیں اور وہ بینچ اسٹرینتھ کا حصہ ہیں، تو پھر وہ ڈریسنگ روم میں نہیں ہو سکتے۔ ان کو کھیلنا چاہیے اور دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ان کو 2 down اپلائی کریں تاکہ بڑی اننگس کھیلیں پاکستان کے لیے۔
جی ہاں، ویسٹ انڈیز کی بالنگ کے بارے میں اور ان کے ہار کے بارے میں ذرا سے جلدی سے بتائیے۔
ویسٹ انڈیز، مجھے لگتا ہے ان کا جو انٹرنل ان کے بورڈ کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے اور بورڈ کے اندر جو انریسٹ ہے، وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ان کی گیمز کے اندر بھی۔ پلیئرز اگرچہ وہی ہیں، ایک دو پلیئرز جو ہیں وہ مسنگ بھی ہیں اس میں، آئی مین اسکواڈ میں نہیں ہیں، سو کافی ان کا مورال ڈاؤن ہے۔
تو ابھی پاکستان کی بالنگ،
ٹھیک ہے، آج عامر کی جگہ سہیل خان کھیل رہے ہیں، عامر غالباً فٹ نہیں ہیں، سو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی، یہ وہاب کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا ہوگا، صرف سپیڈ سر ہیں، ٹیکنیک نہیں ہے۔
اوکے جی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میچ کا فیصلہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک آئیونوف. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، پروڈیوسر ہوں گے اسفر ایمان.